الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کی آخری نشست ہے اس میں رمضان سے متعلق روایتیں زیر بحث رہیں رمضان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مہینہ بنا دیا یہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے جو مراسم عبودیت مقرر کیے ہیں ان میں جس طرح نماز رہی ہے زکاة رہی ہے قربانی رہی ہے اسی طرح سے روزہ بھی ایک اہم عبادت کی حیثیت سے موجود رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات بھی ہم انجام دیتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہیے جو مراسم عبودیت ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہیں اس دنیا میں ہم اپنے جذبات احساسات اور اپنے تصورات کو جب زبان دینا چاہتے ہیں تو الفاظ کی زبان بھی دیتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر عمل کی زبان سے بھی ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں جیسے ہم ملنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں بعض علامتیں اپنے قومی افتخار کے اظہار کے لیے جھنڈے اور ترانے کی صورت میں قائم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بھی جتنی بنیادیں ہو سکتی ہیں ان سب کو متعین کر کے ہمارے پروردگار نے خود ہمارے لیے عبودیت کے مراسم مقرر کر دیے ہیں سب سے پہلی چیز ظاہر ہے کہ عبد اور معبود کے تعلق میں پرستش ہے اس کے اظہار کے لیے نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا اس کا پابند کیا گیا تاکہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے ہم افراد تفرید کا رویہ نہ اپنا لیں اسی طرح سے اپنے جان و مال کو اپنے پروردگار کی طرف نظر کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کو ایک رسم کے طور پر قائم کیا گیا یہ بھی مراسم عبودیت میں بڑی اہم چیز ہمیشہ سے رہی ہے قربانی نظر کی تمثیل ہے یعنی بندہ اصل میں کسی جانور کو ذبح کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے علامتی طور پر اعلان کرتا ہے کہ مجھے بھی اگر اپنے پروردگار کے دین کی نصرت کے لیے کسی وقت جان دینا پڑی تو میں اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا روزہ اس میں اطاعت کی تمثیل ہے اس میں بعض ایسی چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور ایک بندہ مومن اس پابندی کو اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے بطیب خاطر قبول کرتا ہے کہ جن چیزوں پر کسی حالت میں بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے یا اس کا کوئی عقلی تقاضا بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی ہماری وہ جبلتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کا ذریعہ بنا دیا ہے ہم کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں ہم اپنے جنسی جذبات کی تسکین ایک خاص دائرے میں کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا جو حدود ہمارے لیے مقرر کیے ان کی تربیت کے لیے یہ عبادت بھی ہم پر فرض کی کم و بیش 30 روزے تھے اور یہ 29-30 روزے ہی ہوتے ہیں قرآن مجید کو نے اس کو ایام معدودات کہا ہے یعنی گنتی کے چند دن پورا سال انسان کھاتا ہے پیتا ہے اور ان سب چیزوں میں اپنے لیے حظ اور لذت کے سامان ڈھونڈتا ہے یا زینت کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ان چیزوں پر اس مہینے میں پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ پابندی بھی اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دن کے اوقات میں لگائی گئی ہے، یعنی راتوں میں روزے کا پابند نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا جذبہ انسان میں بیدار کرنے اور اسے اس کے لیے تیار کرنے کہ وہ اپنے رب کے کہنے پر ہر چیز سے پیچھے ہٹ جائے گا. اسلام کی حقیقت چونکہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے لافانی تعبیر ہیں. کہ ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو وہی الفاظ ہماری زبان سے نکلیں، اسلم تو لرب العالمین، یعنی جہانوں کے پروردگار کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے، اس کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا. تو یہ جو اسلام کی بنیادی حقیقت ہے، اس کا اظہار یوں تو بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی میں ہوتا ہے، جس چیز کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ہمیں بہت سی چیزوں کے معاملے میں محتاط رہنا ہوتا ہے کہ ان میں اخلاقی قباحتیں ہیں. ہمارا حادثہ اخلاقی خود ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان چیزوں کے ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کا مال ہضم کرنے کے منصوبے نہیں بنانے چاہیے، جو حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں ان کو تلف نہیں کرنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے. اس دنیا کے اندر جو حیثیت بھی ہم کو حاصل ہو، اس میں اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اس حیثیت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. یہ جو تقوی کی تعلیم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روزے، رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. ان سے متعلق جو روایتیں ہم نے پڑھیں، ان روایتوں میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو کچھ بھی تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ صورت بھی ملحوظ رہے جو اللہ کے پیغمبروں نے قائم کر دی ہے، یعنی جن چیزوں پر پابندی لگا دی ہے ان پر حقیقت میں پابندی کو قبول کیا جائے. لیکن یہ صورت ہی مطلوب نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی مطلوب ہے کہ ان کی حقیقت پر نگاہ رکھی جائے، یعنی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی تربیت دے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہے. باقی زندگی میں جو 11 مہینے گزریں گے، کسی آدمی سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ کھائے گا نہیں یا پیے گا نہیں یا بیویوں کے قریب نہیں جائے گا. یہ ساری چیزیں مباح اور جائز چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں ہے. لیکن اس ایک مہینے میں بندہ اس چیز کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ چیزیں جن سے مجھے بعد میں روکا گیا ہے، اس وقت بھی روکا گیا ہے، بعد میں بھی روکا گیا ہے، یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کو ساتھ فریب نہیں کروں گا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کسی کی عزت آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا. دین کی جتنی اصولی باتیں ہیں وہ سب ہمیشہ میرے پیش نظر رہیں گی، اور میں اللہ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کروں گا. تو یہ جو چیز ہے، یعنی جو روزے کی حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو ہمیشہ ہدف بنا کر انسان رمضان کے یہ دن گزارے. ان میں خاص طور پر یہ چیز بھی ہمارے سامنے ان روایتوں سے آئی کہ آدمی کو جتنا بھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داریوں کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو سفر کرنا ہے، کسی کو کاروبار کرنا ہے، کسی پر اور کوئی ذمہ داری ہے، تو فقرو ما تیسر من القرآن، یعنی نماز، اور نماز میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. قرآن مجید کی تلاوت کا ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس کے رسول کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کی تجدید ہوتی ہے. میں نے اس پر بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید پر تدبر کرنا چاہیے، جو اہل علم ہیں ان کو بہت غور بہت خوض کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ان کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالنے چاہیے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جو قرآن مجید کی تذکیر ہے، قرآن مجید کی نصیحت ہے، قرآن مجید جو دین کے بارے میں ایک عمومی ہدایت لے کر نازل ہوا ہے، وہ انذار کی کتاب ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کا بڑا ہی عمدہ طریقہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور خاص اس زاویے سے نگاہ رکھی جائے، کیونکہ قرآن مجید کی دونوں جہتیں بڑی اہم ہیں۔ وہ محل تدبر ہے، غور و خوض کیا جائے گا، اس میں تو بعض اوقات ایک آیت دو آیات بھی مہینوں زیر غور رہ سکتی ہیں، لیکن دوسرا اس کا پہلو جو اس کا اصل ہدف ہے وہ کیا ہے؟ تذکیر، انذار، لوگوں کو خبردار کرنا، ان کو بیدار کرنا، انہیں آخرت کی طرف متوجہ کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اس کائنات کا تنہا پروردگار ہے جو تمہارا معبود ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، تمہیں اپنی ساری توجہات کا مرکز اسی کو بنانا چاہیے، اور آخرت کو اپنا مقصود قرار دے کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ در حقیقت وہ پیغام ہے جو قرآن سے اس مہینے میں خاص طور پہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ نماز میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بہت طریقے پیدا کر دیے ہیں جس میں آپ اچھی سے اچھی آواز میں قرآن مجید سن سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ اجر کے لحاظ سے کوئی فرق ہے، اور نہ اس اعتبار سے کہ آپ قرآن مجید سے تذکیر اور نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ آخر میں دو روایتیں باقی ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ اعتکاف کے بارے میں ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت السنت علی المعتکف لا یعود مریضا ولا یشہد جنازہ ولا یبث المرا ولا یباشرہا ولا یخرج لحاجہ الا لما لا بد من ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وقت یہ صورت پیش آئی ہے کہ لوگوں نے کچھ اپنی فقہ بیان کرنے کی صحیح کی ہے، تو ام المومنین نے، جو سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے معمولات سے واقف تھیں، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو انفرادی عبادت ہے، جس میں ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کوئی کام کیا ہو۔ پھر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ازواج مطہرات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اس اسوے کو ہمیشہ زندہ رکھتی تھیں، یعنی پھر اعتکاف کیا کرتی تھیں، اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اعتکاف کے معاملے میں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ مریض کی چلتے چلتے، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا، باہر نکلے، گھر گئے، کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے تو عیادت کر لی، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں اطلاع ملی تو عیادت کرنے کے لیے مسجد سے نکل کھڑے ہوئے۔ ولا یشہد جنازہ، اسی طرح کا معاملہ جنازے کا ہے، یعنی اس میں بھی نہیں جاتے تھے۔ ولا یمس البرا ولا یباشرہا، اور بیویوں سے بھی رات میں، رمضان میں اجازت ہے لیکن رات میں بھی الگ رہیں، یہ بات قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ اعتکاف میں اگر تم بیٹھے ہو تو کسی صورت میں بھی بیویوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یعنی یہی وہ زائد چیز ہے، مسجد میں رہنا اور بیویوں سے تعلق ختم کر لینا، یہی وہ چیز ہے کہ جو روزے سے آگے اعتکاف کو اعتکاف بناتی ہے۔ اعتکاف در حقیقت روزے ہی کا منتہائے کمال ہے۔ الا لما لا بد من، ان سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی کسی حاجت کے لیے ہی بس نکلنا چاہیے، ولا یخرج لحاجہ، یعنی وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بنا نکلے، جو عام ضرورتیں ہوتی ہیں، الا یہ کہ ناگزیر ہو، کھانا کھانے جانا ہے یا رفع حاجت کے لیے جانا ہے، تو بس انہی کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس کا ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ عمومی حالات میں مسجد ہی میں رہا جائے گا، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا، اور اپنی ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف رکھی جائے گی۔ وہ مزید فرماتی ہیں کہ ولا اعتکاف الا بصوم، یعنی روزے ہی کا منطق ہے کمال اعتکاف ہے، اس لیے روزے کے بغیر اعتکاف کا کوئی تصور نہیں. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور یہ مسجد جامع میں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے بھی وانتم عاکفون فی المساجد میں اسی چیز کو بیان کیا ہے. اور یہ آخری روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کانا اذ اعتکف طرع لہ فراشہ ویوضع لہ سریرہ وراء استوانۃ التوبہ، یعنی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں استوانۃ التوبہ کے پاس، جہاں ایک صحابی نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے باندھ لیا تھا تو اس کو لوگ استوانۃ التوبہ کہنے لگ گئے، تو اس جگہ آپ کے لیے بستر لگا دیا جاتا تھا یا تخت سا بچھا دیا جاتا تھا. اور یہ معلوم ہوتا ہے دوسری روایتوں سے کہ اس میں ایک قبہ بھی بنا دیا جاتا تھا، تو اس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. یہ وہ سب روایات ہیں، یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ دعوت ہے جو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں سوال و جواب کی خصوصی نشست کی آخری نشست کو ایک دفعہ پھر لے کر حاضر خدمت ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ دو نشستوں میں ایک موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کا آغاز کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسی کو ذرا اور آگے بڑھاؤں. بنیادی سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے علماء مفکرین گزرے ہیں، انہوں نے تصوف پر تنقید بھی کی ہے، لیکن ان کے اپنے نظام فکر میں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خود انہی کلامی مباحث سے، انہی صوفیانہ خیالات سے کچھ نہ کچھ حد تک اشتغال رکھتے ہیں. ایک بڑا معروف نام ہے ہمارے ہاں علمی روایت کا، امام ابن تیمیہ. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایک بڑی لمبی اور طویل بحث میں الجھے قدم عالم کی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا، ابن تیمیہ علیہ رحمہ ایک طرف تنقید بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ان بحثوں کا شکار ہیں، اتنا بڑا، اتنا عبقری اور اتنا نابغہ آدمی. ساتھ ساتھ مجھے بھی بتائیے گا، کل جو میں نے آخری بات کی تھی کہ تصوف کے اندر تو ایک بڑا حصہ ہم دیکھتے ہیں متکلمین کیا تو ہیں، وہ متشابہ امور کی باتیں، لیکن یہاں تو تقویٰ، ورا، للہیت، خشیت، تو کہتے ہیں دین کی جو روح ہے، احسان کا جو جذبہ ہے، اس کو صوفیہ اجاگر کرتے ہیں، طریقت کا پورا رستہ. ان دونوں سوالوں پہ آپ کیا کہیں گے؟
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی صاحب علم پر آپ کوئی گفتگو کریں تو دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے. ایک یہ کہ بطور اصول اس کا مسلک کیا ہے، یعنی کیا وہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ ان امور متشابہات میں انسان کو اشتغال پیدا کرنا چاہیے، ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے، ان چیزوں کی تعین میں جانا چاہیے، یہ ہمیں متعین کر کے اپنے ایمانیات میں شامل کرنا ہے کہ کس بیماری کا امکان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ تعدد قدماء ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھنا ہے کہ جو تخلیق کا عمل ہوا ہے یہ تخلیق کا عمل پہلے دن سے جاری ہے یا کسی خاص مرحلے پر ہوا ہے. ایک آدمی اصول کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ سب بحثیں بڑی ضروری ہیں، ان کو کیے بغیر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں یہ تو ہر حال میں کرنی ہوں گی. یہ اصولی موقف ہے، یہ اصولی موقف ہے جو ہم متکلمین کے ہاں بھی دیکھتے ہیں اور صوفیہ کے ہاں بھی دیکھتے ہیں،
ٹھیک.
اس لیے اس پر نقد کیا جاتا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اصولی طور پر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس راستے پر نہیں جانا، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جس میں یہی بحثیں چاروں طرف تھیں، ہر آدمی یہی بحثیں کر رہا تھا، ہر شخص کی زبان وہی تھی، ہر شخص کے سوالات وہی تھے، اور جدھر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے بڑے بڑے فاضل لوگ، غیر معمولی شخصیات، وہ ان بحثوں کو اپنے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ علم کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے تھے.
اچھا.
اور اگر ان کی نیت کو دیکھیے تو ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ فلسفیوں نے یہ بحثیں اٹھا دی ہوئی ہیں اور فلسفے کی پوری روایت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو اگر ہم نے ان کو موضوع سخن نہ بنایا تو لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو ایک لحاظ سے وہ اس کو ایک دین کی خدمت بھی سمجھتے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی شخص اب جب اترے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے ہاں بھی یہ تلویس ہو جائے گی.
اچھا.
یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو آپ جب پڑھتے ہیں، یا اللہ کا پیغمبر ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، کہ وہاں ادنا درجے میں بھی کسی اصول اور اصول پر عمل میں، کسی اصول اور اصول کے اطلاق میں، کسی اصولی نقطہ نظر اور اس کی تفریعات میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا.
ٹھیک.
یہی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے. عام انسان میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پاؤں پڑ جاتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مطلوب، اللہ تعالیٰ بندوں سے جس چیز کو مطلوب سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اصول میں یہ مانے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن الا اللمم، کہیں نہ کہیں قدم پھسل ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سیاد کے بارے میں ہے، اس میں بھی یہ کہا کہ اگر تمہارا رخ صحیح ہے، تم نے اپنے آپ کو درست سمت میں رکھا ہے اور تم ان حدود کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو جو اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اور اس کی کسی بڑی خلاف ورزی کی طرف جانے کا سوچتے بھی نہیں ہو، تو پھر جو چھوٹی موٹی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ تو ابن تیمیہ یا اور بعض جو غیر معمولی شخصیات ہیں، اگر آپ ان کی تمام کاوشوں کو دیکھیں اور ان کے تمام افکار کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصول کے لحاظ سے وہ ان بحثوں میں جانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔
اچھا،
یہی مانتے تھے کہ ہمیں ہر حال میں اسی طریقے پر رہنا چاہیے جس پر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چھوڑا ہے۔ انہی چیزوں کی تردید کے لیے وہ لکھ رہے تھے یا بات کر رہے تھے، لیکن اس کے دوران میں آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا غزال کہیں دلدل میں چلا گیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہے کہ دلدلی میں جانا تو اصل چیز ہے، اور اس کے بعد دلدل میں نہ صرف یہ کہ اترے، خوشی کے ساتھ اترے، بقائمی ہوش و حواس اترے، اور پھر وہاں پر جا کر گویا گردن گردن اس میں دھنس جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا غزال وہاں پہ چلا گیا ہے، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی کہیں پاؤں پر کوئی چھینٹا کیچڑ کا پڑے گا، کہیں دامن پہ پڑے گا، کہیں ہاتھوں کو لگے گا، یہ ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، ان کی خام خواہ مدافعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کا یا اور بعض دوسرے اکابر جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، ان کا اصولی موقف وہی ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ تشبیہ اور تنزیہ کی بحث میں بھی جب الجھے ہیں تو اس میں بھی بعض موقعوں کے اوپر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ جیسے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جسم کا تصور رکھتے ہیں، وہ بار بار ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ میرا یہ مقصود نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تعبیر میں ہم انسان ہیں، یہ اللہ کی تعبیر نہیں ہے، قرآن کی صورت میں انسانوں کی تعبیر ہے، تو ہم سب کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اصول میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، تو وہ اصول میں بالکل درست جگہ پر کھڑے تھے۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہے، یعنی ہمیں جو تعلیم قرآن نے دی ہے وہ بڑی بے مثل تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ خیالات کی دنیا میں رہنے کی بجائے اور اپنے لیے ایک ما بعد طبیعتی فکشن تجویز کرنے کے بجائے پوری طرح محکمات پر کھڑے رہو، اور اس بات کی صحیح کرو کہ جو چیز تمہیں دے دی گئی ہے اس چیز کو مانو، اس کو سمجھو، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس پہ اگر آپ امور متشابہات کے درپے ہوں گے، ان کی حقیقت جاننا چاہیں گے، ان کو متعین کرنا چاہیں گے، ان میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے پیچھے جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر دانستہ نہیں تو نادانستہ آپ زیگ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ ان حدود میں چلے جائیں گے جو بالکل عقل کے خلاف ہیں، کیونکہ عقل صرف یہ سوالات نہیں اٹھاتی، وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے حدود کیا ہونے چاہیے، آپ کو کدھر جانا چاہیے اور آپ کو کدھر نہیں جانا چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے علم کے حدود بھی عقل متعین کرتی ہے، اور یہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، تو اس میں تنبیہ کی ہے کہ یہ اصل میں خلاف عقل رویہ ہے کہ آدمی اس دائرے میں چلا جائے جو دائرہ اس کے علم کا دائرہ نہیں، اور ہمارے علم کا دائرہ کیا ہے، یعنی یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ اور یا اس کی بنیاد پر کوئی استنباط، یعنی خیالات کی کوئی دنیا بنا کے آپ اپنی اخلاقیات کے ماخذ بیان کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی ما بعد طبیعت تجویز کریں، وہ متاثر تو بہت کرے گی، ارسطو افلاطون نے بھی جب بنائی ہے تو متاثر تو کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ محض خیالات کی دنیا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں استدلال کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی، اور اصل میں جدید سائنس اسی کو اپنانے کے بعد دنیا میں یہ سب کارنامے دکھا رہی ہے جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ اصل میں آثار کا مطالعہ کرتے ہیں اور آثار کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں علم کی اصل بنیادیں ہیں جن کو انسان کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دین میں کچھ مقاصد کو دیکھتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے لازم کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ٹھہرائی ہیں، کچھ چیزوں کو مستحبات قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کی بارے میں بتایا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہیں۔ یہی در حقیقت ہمارے دین میں وہ احکام کا پہلو ہے۔ تو اس میں اگر آپ دین کے کسی مقصد کو لے لیں یا اس کی کسی حقیقت کو لے لیں اور اس کے لیے طریقے خود ایجاد کریں یا اس کے حدود خود متعین کریں تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں پھر بدعت کے درانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
اچھا،
دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یعنی جس طرح سے قرآن نے یہ بتایا کہ عقائد کے معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ متشابہات امور کے در پہ ہو جائیں، آپ ہوں گے تو آپ ایک خلاف عقل کام کریں گے، بالکل اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ جو کچھ بھی دین کے حقائق تھے ان کے لیے جو فارم، جو صورت بننی تھی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری طرح بن گئی۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جو دین ہم نے لیلۃ القدر میں دینا شروع کیا تھا وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ جو نعمت ہم نے بندوں کو دینی تھی وہ نعمت اتمام کو پہنچ گئی ہے، اور اب یہ اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی پر ہر شخص کو راضی رہنا ہے، اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے اس کو اختیار کیے رکھنا، اسی چیز کو روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اگر آپ اچھے سے اچھے کسی مقصد اور دینی کی کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس میں آپ اسی چیز کے لیے کوئی خود صورت بنائیں گے، کوئی حیات خود تجویز کریں گے، اس کے اندر کہیں غلب پیدا کر دیں گے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی ایک نیکی کا خیر کا کام ہے لیکن اس میں غلب پیدا کر دیتا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کا درس دینا، یہ اپنی جگہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے، رمضان میں خاص طور پر اس کی اہمیت ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں تو ساری رات قرآن کا درس دوں گا اور لوگوں کو پڑھاؤں گا تو یہ کیا چیز ہے، یہاں پہ غلب ہو گیا ہے۔ تو غلب سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی ہر حال میں پرہیز کرنا ہے، اور بدعت یہ ہوتی ہے کہ آپ دین میں یا تو کوئی نئی چیز داخل کر دیں اور یا دین ہی کی کسی چیز کو پکڑیں اور اس دین کی چیز کو پکڑ کر اس کے لیے اس کی حیات یا حدود یا قیود یا شرائط میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے صوفیہ کے ہاں اچھی ہیں اور ان چیزوں کی تحسین بھی کی جاتی ہے، وہ اس کی طلب لوگوں میں پیدا کرتے ہیں تو اس کی بھی تحسین کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس میں آگے بڑھ کر اس کے حدود قیود مقرر کرتے ہیں، اس کے اہداف طے کرتے ہیں، تو وہاں معاملہ وہ نہیں رہتا جو معاملہ اللہ کے پیغمبر نے اور اس کے صحابہ نے ہمارے لیے ایک روایت کے طور پر چھوڑا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر بھی نقد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نقد تو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ انا اقیم الدین، دین کو بالکل درست رکھو اور اس پر عمل پیرا رہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شائستگی کے ساتھ اپنے ہر بھائی کو یہ بتاتے رہیں کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤ گے، جاؤ گے تو اس میں اس چیز کی خلاف ورزی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد کے طور پر بیان کر دی ہے متشابہات امور میں، اور جس کو پیغمبر نے ایک حد کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ بدعت ہوگی، اور تنبیہ کی ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان آپ سے یا عالم یا طالب علم یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور آپ اطمینان سے سر جھٹکے اور آگے بڑھ جائیں، نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں آپ دین میں کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل کر رہے جو اللہ اللہ کے پیغمبر کا منشا نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں پھر آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم بے پناہ عزت کرتے ہیں، یہ دین کے معاملے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ اس کے عقائد کو ماننے والے ہیں، اس کے اعمال کو اپنانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی، جتنی غلطی ہے بس اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ اظہار کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے اور خدا کے دین کے بارے میں ہمارے اندر جو حساسیت ہے اس کا تقاضا بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں کچھ مثالوں کے ذریعے میں مزید چاہوں گا کہ آپ موضوع کو واضح کریں. متکلمین کے ہاں جو چیزیں زیر بحث ہیں, صوفیہ کے ہاں قرآن مجید کی روشنی میں. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ہم سب جانے سے پہلے ایک میں آپ کے لیے ہدایت یا ایک درخواست کر دوں. ہمارے دوست, بزرگ, ساتھی محبوب درینہ رفیق کینیڈا میں, انوار قریشی صاحب, ان کی فیملی اس وقت کووڈ کا شکار ہے, خود بھی مشکل میں ہے. اپنے سننے والوں سے اگر ان کی صحت اور عافیت کے لیے آپ دعا کرو.
میں بھی دعا کر رہا ہوں جی. میں اپنے ہر دوست سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں. جہاں جہاں بھی ہمارے دوست موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس مصیبت سے نجات دے, اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کی سیاحت سے درگزر کرے. جو لوگ اس میں مبتلا ہیں, ان کے بچے مبتلا ہیں, اللہ جلد ان کو شفا دے, اس کے اثرات بھی ان سے ختم کر دے, اور ان کو یہ توفیق دے کہ وہ بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں.
ہم سب آپ کا بہت شکریہ. رمضان میں آپ نے اتنی لمبی نشستوں کا انعقاد کیا اس عمر میں. میں سینٹر کی جانب سے بھی شکر گزار ہوں, لوگوں کی جانب سے بھی. رمضان میں گاندھی صاحب کے ساتھ ہم سوال و جواب کا اور درس حدیث کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت تھے. پیر سے جمعہ پورا رمضان یہ لائیو ٹرانسمیشن گاندھی سینٹر کے تحت جاری رہی. آج اس کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو معمول کی نشریات ہے ہفتے اور اتوار کو, جس میں گاندھی صاحب قرآن مجید کا درس اور میزان کا درس, اور اس کے بعد 40 منٹ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. انشاءاللہ آنے والے ہفتے اتوار سے وہ معمول شروع ہو جائے گا. یہ سلسلہ آج یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.